نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من زار قبری وجبت له شفاعتی، جو شخص میری قبر کی زیارت کرے گا، یعنی جو شخص میرے انتقال کے بعد میری قبر پر آئے گا سلام پڑھنے کے لیے، تو اس کے لیے قیامت کے دن میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے. اس قسم کی اور بھی حدیثیں ہیں. ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم ہیں، انہوں نے اس بات پر اجماع لکھا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک کی زیارت کرنا یہ ایک بہت اہم اور بڑی عبادت ہے، اور اللہ تعالی شانہ کے قرب کو حاصل کرنے کے جو ذرائع ہیں اور جو وسائل ہیں ان میں سے ایک بہت اہم وسیلہ اور اہم ذریعہ ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، چاروں اماموں کے نزدیک یہ ایک بڑی اہم نیکی ہے. اسی وجہ سے مدینہ منورہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضے کی زیارت اور مسجد نبوی کی زیارت یہ حج کے مناسک میں سے نہیں ہے. اگر کوئی شخص مدینہ منورہ نہ جائے، مسجد نبوی کو نہ دیکھے، روضہ پاک کی زیارت نہ کرے اور صرف حج کر کے آ جائے تو اس کے حج میں کوئی کمی نہیں رہے گی. لیکن چونکہ یہ ایک بڑی اہم عبادت ہے اور اللہ تعالی شانہ کے قرب کو لانے والی چیز ہے، اسی وجہ سے جو بھی حج یا عمرے کے لیے جاتا ہے وہ ضرور وہاں جاتا ہے. اور پھر محبت کا بھی تقاضا ہے، اگر حج نہ ہوتا، مکہ مکرمہ میں حج یا عمرے کے لیے جانا نہ ہوتا، پھر بھی ایک مومن کے دل میں یہ تڑپ رہتی کہ میں مدینہ منورہ جاؤں، مسجد نبی کو دیکھوں، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی زیارت کروں. اس لیے تاریخ میں ایسا کوئی شخص نہیں گزرا ہوگا جو عمرے کے لیے گیا ہو، حج کے لیے گیا ہو اور مدینہ منورہ نہ گیا ہو. اور ہارون رشید جیسے نیک خلفاء گزرے ہیں، تو ہارون رشید جو ہے وہ تو بغداد میں ان کا کیپیٹل تھا دار الخلافت، اور وہ خود امیر المومنین تھے، تو ہر شخص کے لیے بار بار مدینہ منورہ جانا ممکن نہیں ہے. تو ایک شخص کو ہائر کرتے تھے، اجرت پر لیتے تھے، جیسے کام کراتے ہیں نا کہ بھائی آپ یہ ہمارا پارسل لندن پہنچا دو تو آپ کو اتنے پیسے دیں گے. تو اسی طرح ایک اچھے نیک آدمی کو ڈھونڈتے تھے اور اسے کہتے تھے کہ ہم آپ کو کرایہ دیں گے یہاں سے مدینہ منورہ جانے کا، اور تمہارے ایک دن، دو دن، تین دن، جتنے بھی تمہارے دن لگیں گے اس کی بھی اجرت دیں گے، مزدوری دیں گے، ویجز دیں گے. اور کام کیا ہے آپ کا؟ یہاں سے جاؤ مدینہ منورہ اور روزہ پاک پر میری طرف سے سلام کہہ کر آ جاؤ. اس لیے حج سے پہلے یا حج کے بعد جب بھی آپ مدینہ منورہ جائیں تو دو نیتیں کریں. ایک نیت تو یہ کریں کہ میں مسجد نبوی کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں, اور دوسری نیت یہ کریں کہ میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضے کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں. دونوں نیتیں کریں. سید الطائفہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کی موجودگی میں علماء آپس میں ایک اکیڈمک مسئلے میں بحث کر رہے تھے, علمی بات. اور یہ جو علماء کی علمی بحثیں ہوتی ہیں اور علمی اختلاف ہوتے ہیں اس سے امت کو بہت فائدہ ہوتا ہے. ان کا آپس میں اختلاف ہو جاتا ہے کسی مسئلے میں, اس اختلاف کی وجہ سے ریسرچ بہت کرتے ہیں, پھر اس ریسرچ کی وجہ سے کتنی کتنی چیزیں امت کو ملتی ہیں. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے علماء کا جو اختلاف ہے یہ رحمت ہے. اس لیے علماء کا آپس میں کسی مسئلے پر اختلاف ہو جائے تو اس میں ہمیں نہیں پڑھنے کا, اس لیے کہ ہماری فیلڈ نہیں ہے, اس کے بارے میں ہمیں اپنی زبان سے نہ کہنے کی باتیں نہیں کہنے کی. علماء کا اختلاف ہے, آپس میں علماء بحث کرے. تو وہاں بات یہ چل رہی تھی, علماء کی آپس میں بحث چل رہی تھی, مذاکرہ ہو رہا تھا, ڈسکشن ہو رہا تھا کہ ایک شخص جب مدینہ منورہ جاتا ہے تو اسے کیا نیت کرنی چاہیے, مسجد نبوی کی یا روضہ پاک کی. تو کچھ علماء کہہ رہے تھے کہ صرف مسجد نبوی کی نیت کرنی چاہیے, اور کچھ کہہ رہے تھے کہ نہیں, مسجد نبوی کی بھی اور روضہ پاک کی بھی. حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ حضرت آپ بھی کچھ ارشاد فرمائیں. اب آپ نے باقاعدہ کسی مدرسے میں عالمیت کا کورس پورا نہیں کیا تھا, تو آپ نے فرمایا کہ بھئی یہ تو علماء کی چیز ہے, لیکن جب تم نے مجھے پوچھا ہی ہے تو میں تم سے ایک سوال پوچھتا ہوں, اور وہ سوال یہ ہے کہ مسجد نبوی کو فضیلت کس وجہ سے ہے. تو لوگوں نے کہا کہ مسجد نبوی کو فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے ہے. تو حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ عجیب بات ہوگی کہ مسجد نبوی کی نیت تو ہم کریں جب مدینہ منورہ جائیں, اور اس ذات کی نیت نہ کریں جس کی وجہ سے مسجد نبوی کو فضیلت ملی ہے. تو علماء کو اطمینان ہو گیا کہ جب مدینہ منورہ جائیں تو مسجد نبوی کی بھی زیارت کرنے نیت کرنی چاہیے, زیارت کی, اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ پاک کی زیارت کی بھی نیت کرنی چاہیے. اور آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے مقصود ہیں, آپ ہی ہیں مقصود ہمارے, دل کے اجالے, آنکھ کے تارے, آپ ہی ہیں مقصود ہمارے, دل کے اجالے, آنکھ کے تارے, آپ پہ میری جان ہے قرباں, آپ ہیں مجھ کو جان سے پیارے. نبی کی عزت و حرمت پہ مرنا عین ایمان ہے, سر مقتل بھی ان کا ذکر کرنا عین ایمان ہے. نبی کی عزت کی خاطر جان دے دینا یہی تو ایمان ہے, اور نبی کی خاطر اگر قتل کیا جاوے تو اس وقت بھی نبی کا ذکر کرنا یہی تو ایمان ہے. نبی کی عزت و حرمت پہ مرنا عین ایمان ہے, سر مقتل بھی ان کا ذکر کرنا عین ایمان ہے. ڈراتا ہے ہمیں دار و رسن سے کیوں ارے ناداں, कभी कभी कोई धमकी देता है कि अगर ऐसा किया तो तुमको सूली पे चढ़ा देंगे। तो शायर कहता है कि तू नादान है इसलिए हमें डराता है सूली से, डराता है हमें दारो रसन से क्यों अरे नादा, नबी के इश्क में सूली पे चढ़ना ऐन ईमा है। इतनी मोहब्बत होती है एक मोमिन को, तो वो मदीना मुनव्वरा जाए और अपने महबूब की नीयत ही न करे, ये कैसे हो सकता है? कोई भी मोमिन होगा। मदीना मुनव्वरा जाने वाले के दिल दिमाग में बार बार ख्याल मस्जिद नबी का आए लेकिन अपने नबी का ना आए, कैसे हो सकता है? इसलिए दोनों नीयतें करनी है। और एक और बात मैं यहां पर हर साल अर्ज करता हूं, वो ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के चेहरे मुबारक पर दाढ़ी थी, और ये दाढ़ी जो है दाढ़ी ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की सुन्नत है। चेहरे पर दाढ़ी ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। तो इस सुन्नत का मतलब यह कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम का तरीका है, लेकिन अब इसका दर्जा किया है, फर्ज है, वाजिब है, सुन्नत है, मुस्तहब है, नफल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मुबारक जिंदगी में जो कुछ किया है वो तो तरीका हुआ, लेकिन उसका दर्जा किया है। तो उलमा लिखते हैं कि चेहरे पर दाढ़ी का रखना ये वाजिब है, वाजिब जरूरी। जैसे ईशा की नमाज के बाद वितर पढ़ते हैं वो क्या है? वाजिब। तो जब सफर में होते हैं तो ईशा की नमाज के बाद ईशा के फर्ज के बाद की सुन्नत माफ हो जाती है लेकिन वितर माफ नहीं होती, ये जरूरी है। अगर ईशा की नमाज कजा हो जाए और जब कजा करेंगे तो चार फर्ज भी पढ़नी पड़ेगी और तीन वितर भी पढ़नी पड़ेगी, ईशा के बाद की सुन्नत माफ हो जाएगी, वितर माफ नहीं होती, ये जरूरी है। इसलिए सबसे पहले अगर किसी के जहन में ये बात है कि चेहरे पे दाढ़ी का होना ये सुन्नत है, और सुन्नत का मतलब ये है कि करें तो ठीक, न करें तो भी ठीक, करें तो सवाब, न करें तो कोई हरज नहीं, ये निकाल, वाजिब है, वाजिब। अगर दाढ़ी रखना सुन्नत होता तो भी बहुत बड़ी चीज है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत कोई मामूली चीज थोड़ी है। इसलिए आजकल ये जो एक नोशन है इट्स ओनली ए सुन्नत, सुन्नत ही तो है, इस कल्चर को खत्म करो, बल्कि ऐसा कहो कि इट इज द ब्लेसिड सुन्नत ऑफ माय बिलव्ड नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तो सुन्नत है मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, ऊंची चीज है। सिर्फ सुन्नत है किया नहीं, नहीं सुन्नत है, तो सुन्नत है तो भी बहुत बड़ी चीज, लेकिन ये सुन्नत ये तरीका है वाजिब जरूरी। और वाजिब को जो छोड़ता है वो गुनहगार होता है। और गुनहगार होने की हालत में, जैसे मैं पहले शुरू में कह चुका हूं पहले दिन तौबा के बयान में, कि गुनहगार होने की हालत में नहीं जाना चाहिए अल्लाह के घर में, और गुनहगार होने की हालत में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैसे मुंह दिखाएंगे? मेरे शेख हजरत मौलाना मोहम्मद यूसुफ लुधियानवी रहिमहुल्लाह ताला बहुत बड़े आलिम थे, बड़े बुजुर्ग थे और आशिक रसूल थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आशिक रसूल थे, इतना इश्क था अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कद्दू बहुत पसंद था, कद्दू और लौकी, दूधी और पंपकिन, ये बहुत पसंद था। तो मेरे शेख ने कई दिनों तक नहीं और कई महीनों तक नहीं, कई सालों तक बतौर सालन के सिर्फ कद्दू खाया, सिर्फ लौकी। जिसकी वजह से तबीयत पे असर पड़ा और डॉक्टरों ने कहा कि अब आप सिर्फ कद्दू ना खाइए वरना आपकी सेहत खराब हो जाएगी। कई सालों तक इतनी मोहब्बत। तो आपके हालात में लिखा है कि हजरत एक दिन मस्जिद नबी से बाहर निकले तो एक साहिब पाकिस्तान ही के थे जिन्होंने हजरत का नाम तो सुना था, हजरत की जियारत नहीं की थी। तो किसी ने उनको बताया कि ये है हजरत मौलाना यूसुफ लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह। तो वो मिलने के लिए आए और जब मिले और मुलाकात हुई अलैक सलैक के बाद पता चला कि मैं भी पाकिस्तान से हज करने के लिए आया हूं या उमरा करने के लिए आया हूं। तो हजरत बहुत रोए, उनसे मुलाकात करने के बाद बहुत रोए, इतने रोए कि उनको खुद को भी बहुत रुलाया और बाकी जितने हाजिरीन थे सब बहुत रोए। ये है इश्क रसूल हमारे बुजुर्गों का, इसको कहते हैं इश्क। और फिर जो है हजरत मौलाना यूसुफ लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह हमारे शेख ने उन साहिब से पूछा, उन साहिब से कहा कि क्या तुम मुझे पूछोगे नहीं कि मैं रोया क्यों, मुझे रोना किस बात पे आ रहा है। तो कहा कि हजरत बतलाइए कि आपको किस बात पे रोना आ रहा है। तो कहा कि तुम्हारे चेहरे पे दाढ़ी नहीं है और इस दाढ़ी के बगैर तुम रोजे पाक पर सलाम पढ़ने के लिए गए होंगे, तो तुम्हारा चेहरा देखकर मेरे महबूब को कितनी तकलीफ हुई होगी, इस तकलीफ पे मैं रो रहा हूं। तुम्हारे चेहरे को देखकर मेरे नबी को कितनी तकलीफ पहुंची होगी, उनकी तकलीफ पर मैं रो रहा हूं। तो उस शख्स ने हजरत से अर्ज किया कि हजरत मैं आपसे वादा करता हूं कि आज के बाद इसको हाथ नहीं लगाऊंगा। गुज़िश्ता कल मैंने कारी फतेह मोहम्मद पानीपति रहमतुल्लाह अली का जिक्र किया था, वो रमी के वाकये में दुआ लंबी। वो कारी फतेह मोहम्मद पानीपति रहमतुल्लाह अली अजीब इरशाद फरमाते थे, इरशाद फरमाते थे कि बरकत वाले नबी की बरकत वाली सुन्नत को अपने चेहरे पे ले आ, बरकत वाले नबी की बरकत वाली सुन्नत को अपने चेहरे पे ले आ, तेरा चेहरा भी बरकत वाला हो जाएगा। और ये दाढ़ी जो है, दाढ़ी जो वाजिब है वो कितनी है, एक मुश्त एक फिस्ट। ये जहां ये दाढ़ी है बस वहां से एक फिस्ट, ये है सुन्नत, ये है वाजिब। अब इतनी किसी ने रख ली अब काट सकते हैं, इधर भी काटना हो तो इतना करके काट सकते हैं, किसी भी जगह पर काटना चाहते हैं तो एक फिस्ट के बाद काट सकते हैं, ये वाजिब है। इसका मतलब ये है कि जो दाढ़ी मुंडवाता है ये भी वाजिब को छोड़ रहा है, दाढ़ी रखता है लेकिन काटता है एक मुश्त से छोटी रखता है ये भी गुनहगार है। लेकिन एक ऐसा शख्स है जिसकी दाढ़ी एक मुश्त जितनी होती ही नहीं वो माजूर है, इसलिए कि वो काट नहीं रहा है। और देखो मेरे भाइयों, यहां हम में से कुछ लोग वो है कि जिनकी शरी दाढ़ी है और कुछ मेरे ऐसे अहबाब भी बैठे हुए हैं कि जिनकी दाढ़ी नहीं है। और ये बयान मैं उन्हीं के लिए कर रहा हूं, उनके लिए कर रहा हूं, इसलिए कि मुझे उनसे मोहब्बत है, उनसे मुझे कोई दुश्मनी नहीं है कि मैं उनको छेड़ने के लिए ये बात कह रहा हूं। मैं आज इस मजमे में इसीलिए कह रहा हूं कि मुझे उम्मीद है कि ये एक बहुत ही बरकत वाली मजलिस है, इसमें हज का तरीका बतलाया जा रहा है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में जाकर सलाम पेश करने का तज़किरा आज हो रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि इस मुबारक मजलिस की बरकत से लोगों को तौफीक मिलेगी। हर साल बहुत लोग नियत करते हैं इस मजलिस में बैठकर और फिर मैं देखता हूं कि वाकई उनकी दाढ़ी शरई हो जाती है। मुझे मोहब्बत है इसलिए कह रहा हूं। मैं ये नहीं चाहता कि आप वहां जाएं और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी तरफ न देखें, और ऐसा हुआ है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में ईरान से दो गैर मुस्लिम आए किसी काम के लिए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी तरफ जब देखा और देखा कि चेहरे पर दाढ़ी नहीं तो आपने यूं करके चेहरा फेर लिया और कहा कि ये तुम्हें किससे करने के लिए कहा, और फिर दोबारा उनकी तरफ देखा नहीं। तो मेरे भाइयों, हम रोजे पे जाएं और आप चेहरा फेर लें, تو وہاں جا کیوں رہے ہیں؟ قیامت کے دن ہم سفارش کے لیے جائیں اور چہرہ پھیر لیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حوض کوثر پر پانی پینے کے لیے جائیں اور چہرہ پھیر لیں؟ اس لیے میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ آج نیت کر لیجیے، نیت کر لیجیے. دیکھو داڑھی آدمی منڈواتا ہے یا کٹواتا ہے تو اس نیت سے منڈواتا یا کٹواتا ہے کہ آئی لک بیٹر وداؤٹ اے بیئرڈ. بھائی یہی ہوگا نا کہ داڑھی میں میں اتنا خوبصورت نہیں لگتا جتنا داڑھی کے بغیر. کاٹتا کیوں ہے؟ لمبی ہوگی تو اتنا خوبصورت نہیں لگوں گا جتنا کاٹنے سے لگ. بھائی یہی ہوتا ہے نا، اور تو کوئی دوسری وجہ ہوتی نہیں. تو آپ سوچئے کہ اللہ کی کائنات میں آمینہ کے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ کوئی اور خوبصورت آیا ہے؟ تو جب وہ داڑھی کے ساتھ سب سے زیادہ خوبصورت تھے تو معلوم ہوا کہ داڑھی تو خوبصورت ہے، خوبصورتی خوبصورتی ہے داڑھی. اس لیے داڑھی رکھ لو آپ حضرات. بھائی کرو گے؟ کرو گے؟ چلو جس کا ارادہ ہو رہا ہے، جس کی داڑھی نہیں ہے ان میں سے، یا جس کی داڑھی ایک مشت نہیں ہے ان میں سے، وہ ہاتھ اٹھاؤ، بسم اللہ کرو، ہاتھ بلند کرو. ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ بھی قبول کرے. دیکھو یہ داڑھی جو ہے شرعی رکھ لو، داڑھی شرعی رکھ لو. اس میں یہ کڑوا گھونٹ پینا پڑتا ہے آخرت بنانے کے لیے. میں آپ میں سے کوئی داڑھی رکھ لے گا تو مجھے کوئی 100 پاؤنڈ تو دینے کے لیے نہیں آنے والا ہے نا، پھر بھی میں اتنی محنت کیوں کر رہا ہوں، اتنا کیوں سمجھا رہا ہوں؟ اسی لیے سمجھا رہا ہوں کہ یہ اہم چیز ہے ہماری آخرت کے لیے. یہاں جب میں بیٹھتا ہوں تو میں اس لیے بیٹھتا ہوں کہ میری ذات کو بھی اور آپ کو بھی وہ باتیں بتلاؤں جو آخرت کے لیے مفید ہیں، اور ان باتوں سے آپ کو بچانے کی کوشش کروں جو آخرت میں نقصان دہ ہے. یہ میری ذمہ داری ہے، یہ میرا فرض منصبی ہے. اگر اس میں میں کوتاہی کروں گا، اس میں میں اگر کوتاہی کروں گا تو آخرت میں میری پکڑ ہوگی. اور میں کہتا ہوں ان لوگوں کو رہا ہوں جن کی داڑھی شرعی نہیں ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں ان کو مجھ سے کمتر سمجھتا ہوں نا. نہیں، میں جب کسی بھی ایسے شخص کو دیکھتا ہوں جس کی داڑھی شرعی نہیں ہوتی تو میرے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ اس میں تو یہ قصوروار ہے، لیکن اس کی زندگی میں اور بہت ساری اچھی اچھی خوبیاں ہوں گی جو میرے اندر نہیں ہیں، اس لیے یہ مجھ سے بہتر ہے. کسی کو حقارت کی نظر سے نہیں دیکھتا، اس لیے میں یہ عرض نہیں کر رہا ہوں، میں محبت میں کہہ رہا ہوں. آپ میرے بھائی ہیں، آپ میں دوسری بہت اچھائیاں ہیں ماشاءاللہ، ان اچھائیوں کے ساتھ یہ اچھائی بھی آ جائے، یہ میں چاہ رہا ہوں. بھائی اس کی طرف توجہ کرو گے نا؟ تو اب جو ہے ہمیں جانا ہے مدینہ منورہ. یہاں سے ڈائریکٹ جانا ہے مدینہ منورہ، یا حج کر کے مدینہ منورہ جانا ہے، یا عمرہ کر کے مدینہ منورہ پھر دوبارہ حج کے لیے آنا ہے؟ جب آپ مدینہ منورہ کے لیے سفر شروع کریں تو شروع میں حج کے لیے جو کہا گیا تھا، تمام گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے، اور پورے سفر میں جتنی زیادہ سنتوں پر عمل کر سکے سنتوں پہ عمل کرے. اور میرے بھائی یہ سنت جو ہے وہ صرف مدینہ منورہ کے سفر میں نہیں، ہر وقت سنتوں کو پکڑ کے رکھو. نقشے قدم نبی کے ہیں، جنت کے راستے اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے. سنت، سنتوں سے محبت رکھو، سنتوں کو زندگی میں لاؤ. اور جو سنت زندگی میں نہیں آ رہی ہے اور اس کے بارے میں ہمیں پتا ہے تو اس کے بارے میں امید رکھو، اور ایسا محسوس ہونا چاہیے کہ یہ کتنی پیاری سنت ہے، لیکن یہ میرا ویکنس ہے، میری کمزوری ہے، کاش کہ میں اس پہ عمل کرنے والا بن جاؤں. اور داڑھی جو ہے وہ سنت نہیں ہے، داڑھی واجب ہے، یہ ذہن میں رکھنا. تو پورے راستے میں گناہوں سے بچنا ہے، پورے راستے میں فیوٹائل باتوں سے، فیوٹائل ایکٹیویٹیز سے، نہ دنیا میں کام آنے والی نہ آخرت میں کام آنے والی ہر بات سے بچنا ہے. سنتوں کا بہت زیادہ اہتمام کرنا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مشتمل سیرت بایوگرافی پر کوئی کتاب لے لو، انگلش میں، اردو میں، آپ کی زبان میں، اور اسے بھی ساتھ لے جاؤ، اور مدینہ جاتے جاتے پڑھو. پڑھیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان زیادہ ہوگی، محبت بڑھے گی، اور پورے راستے میں درود شریف خوب پڑھو. جو بھی آپ کو فارغ وقت مل جائے اس میں درود شریف پڑھو. درود پاک 100 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھا, 100 مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا, 200 مرتبہ کچھ اور پڑھا, درود شریف خوب پڑھو, ہاتھ میں تسبیح رکھو. اور ہم لوگ جو ہیں وہ سست بھی ہیں, درود شریف سے ہم لوگوں کو اتنا تعلق نہیں ہے, اس لیے اپنے آپ کو بیزی رکھنے کے لیے, آکیوپائڈ رکھنے کے لیے کچھ تعداد فکس کرو کہ لیسٹر سے لے کر مدینہ منورہ تک 5000 ٹائمز درود شریف پڑھنا چاہیے مجھے, 10000 ٹائمز پڑھنا چاہیے, کوئی فکس کرو تعداد تاکہ آپ بیزی رہیں. اور ایک اور بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ثواب بھی بھیجو, کچھ پڑھ کر یاسین شریف پڑھ کر ثواب بھیجو. اس لیے کہ جب ثواب بھیجا جاتا ہے تو فرشتے نام لے کر کہتے ہیں کہ یہ فلاں نے آپ کے لیے ثواب بھیجا ہے. درود شریف جب بھیجتے ہیں تو فرشتے جا کر کہتے ہیں کہ فلاں نے آپ پر یہ درود بھیجا ہے. تو آپ کے جانے سے پہلے ہی توجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شروع ہوگی. میرے محبوب حضرت حاجی محمد فاروق صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جو شخص بھی مدینہ منورہ جا رہا ہو اسے چاہیے کہ 1000 مرتبہ سورہ کوثر پڑھے. انا آتینا کل کوثر فصل لربک وانحر ان شانیک ہو الابتر. دیر نہیں لگے گی, آپ لیسٹر سے شروع کیجئے تو ایروپلین میں بیٹھنے سے پہلے تو آپ کی 1000 پورے ہو جائیں گے. 1000 مرتبہ سورہ کوثر پڑھے اور سورہ کوثر پڑھ کر کے اس کا ثواب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا دے. درود شریف پڑھتے پڑھتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرتے ہوئے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سوچتے ہوئے فوکس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہو. مسجد نبوی کی, روضہ پاک کی زیارت کی نیت کرتے ہوئے آپ چلتے رہیں, اور جب مدینہ منورہ نظر آ جائے تو آپ کا شوق بڑھ جانا چاہیے, محبت بڑھ جانی چاہیے, اور زیادہ درود شریف. اور جب مسجد نبوی کے مینارے نظر آئے, گنبد خضرا نظر آئے, تو اس وقت آپ کے دل میں یہ خیال آنا چاہیے کہ یہ جو گنبد خضرا ہے اس کے نیچے جو ذات آرام کر رہی ہے وہ اللہ کی کائنات میں اللہ کے بعد سب سے افضل, اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. اللہ نے مجھے یہاں پہنچا دیا, مدینہ منورہ پہنچا دیا. اتنی محبت مدینہ منورہ سے ہونی چاہیے کہ وہاں پہنچنے کے بعد دل میں ایسا خیال آئے کہ اب یہاں سے جانا ہی نہیں ہے, ہم مدینہ میں تنہا نکل جائیں گے اور گلیوں میں قصدن بھٹک جائیں گے, ہم وہاں جا کے واپس نہیں آئیں گے, ڈھونڈتے ڈھونڈتے لوگ تھک جائیں گے. وہاں پہنچنے کے بعد یہ خیال آئے کہ کہاں میں اور کہاں مدینہ, کہاں یہ گندا جسم, کہاں یہ گندی آنکھیں جو گناہوں میں رہتی ہے, گندے کان جو گناہوں کو سنتے ہیں, گندی زبان جو گناہوں کو بولتی ہے, یہ گندے قدم جو گناہوں کی طرف اٹھتے ہیں, کہاں یہ گندا جسم اور کہاں مدینہ منورہ. تیرے فضل ہی سے پہنچا یہ تیرا کرم ہے مولا, تیرے فضل ہی سے پہنچا یہ تیرا کرم ہے مولا, کہاں میں کہاں مدینہ یہ تیرا کرم ہے مولا, یہیں زندگی گزاروں یہاں موت مجھ کو آئے, یہاں زندگی گزاروں یہاں موت مجھ کو آئے, یہاں مر کے خاک ہونا یہی اصل میں ہے جینا, یہ تیرا کرم ہے مولا. آدمی خاک ہو جائے تو وہ تو ختم ہو گیا, کہا کہ نہ اس مٹی میں مر کر خاک ہو جانا اصل زندگی تو یہ ہے. بہت زیادہ خوشی محسوس ہو, اللہ کا بہت زیادہ شکر ہو کہ مدینہ میں پہنچا دیا, مدینہ منورہ میں پہنچا دیا, میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں پہنچا دیا, میں اتنا قریب آ گیا, میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے نیچے آرام فرما رہے ہیں, کاش کہ مجھے یہاں کی مٹی بھی مل جائے, کاش کہ میں یہاں انتقال کر جاؤں. اور درود شریف خوب ہو, ادھر ادھر بازار کو دیکھے, مارکیٹ کو دیکھے, بلڈنگوں کو دیکھے, نہ فوکس پورا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات. اور جب تک مدینہ منورہ میں رہے دل دماغ میں اللہ ہو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. درود شریف پڑھتے پڑھتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اپنے ہوٹل پہ پہنچ گئے. ہوٹل پہ پہنچنے کے بعد اپنا سارا سامان وامان رکھ کر کے سیٹل ہونے کے بعد اب مسجد نبی جانا ہے. اگر بیچ میں کہیں نماز آ جائے, کبھی کبھی ہوتا ہے کہ ابھی پہنچے ہیں کہ اذان ہو گئی, تو پہلے نماز پڑھ لو, نماز نہ چھوڑے مسجد نبوی کی. اور پھر جب مسجد نبوی میں سلام پڑھنے کے لیے جانے کا وقت, کوشش یہ کریں کہ جتنا جلدی ہو سکے, آرام کا تقاضا ہو تو آرام بھی کر سکتے ہیں, لیکن مسجد نبوی کی نماز نہ چھوٹے مردوں کے لیے. عورتوں کے لیے تو زیادہ ثواب لیسٹر میں بھی اور مکہ مکرمہ میں بھی اور مدینہ منورہ میں بھی اپنے گھر میں اور ہوٹل میں نماز پڑھنے میں ہے زیادہ ثواب. لیکن اگر وہ مسجد نبی میں گئی ہے اور نماز کا وقت ہو جائے تو پڑھ لیں گی تو کوئی حرج نہیں ہے. مردوں کو زیادہ ثواب ملتا ہے مسجد میں نماز پڑھنے سے, اور عورتوں کو زیادہ ثواب ملتا ہے گھر میں نماز پڑھنے سے. تو کام کون سا کرنا چاہیے, جس میں زیادہ ثواب ملے وہ کرنا چاہیے, جس میں ثواب کم ہو جائے وہ کرنا چاہیے؟ اور پھر جب آسانی سے زیادہ ثواب ملتا ہو وہ کرنا چاہیے یا مشکل والا کام اور ثواب کم ہو جائے وہ کرنا چاہیے؟ اب سلام پڑھنے کے لیے جانے سے پہلے غسل کر لو, بدن کے بال صاف کر لو, ناخن کاٹ لو, سنت طریقے کے مطابق عمدہ کپڑے پہنو, خوشبو لگاؤ, اور خوشبو لگا کر درود شریف پڑھتے پڑھتے مسجد نبوی کی طرف جاؤ. اور راستے میں اگر کوئی فقیر نظر آ جائے مدینہ منورہ کا, اسے کچھ خیرات بھی دو, صدقہ کرو, اور مسجد نبوی میں سنت طریقے کے مطابق داخل ہو جاؤ. دایاں پاؤں رکھو, بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ, اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک پڑھو, اور اعتکاف کی نیت کرو. شاید یہ شروع میں میں نے عرض کیا تھا یا بھول گیا تھا, یہ ایک بات یاد رکھو کہ کسی بھی مسجد میں آپ داخل ہوں, مسجد میں سنت طریقے کے مطابق داخل ہونے کے بعد دل ہی دل میں یہ نیت کر لو گئی, اللہ جب تک میں مسجد میں ہوں میں اعتکاف کی نیت کر رہا ہوں. فار ایز لانگ ایز آئی ایم ان دا مسجد آئی ایم میکنگ نیت آف اعتکاف. ابھی بھی کر لو سب نیت دل میں. کیا ہوگا اس کا؟ اس کا یہ ہوگا کہ بیان سننے کا بھی ثواب ملے گا اور اعتکاف کا الگ, یہ ڈبل ثواب ملے گا. تو نیت کر لو اعتکاف کی, مسجد نبوی میں داخل ہوگی. اس کے بعد جو ہے آپ کو سیدھا چلے جانا ہے اس جگہ تک جس کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ کہا جاتا ہے, جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری. اللہ اکبر کبیر. روضۃ من ریاض الجنہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری قبر اور میرے ممبر ان دونوں کے درمیان کی جو جگہ ہے وہ روضۃ من ریاض الجنہ ہے, وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے, وہ جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے. اس کے مختلف مطلب لکھے ہیں شارحین نے, علماء کرام نے. ایک مطلب یہ ہے کہ یہ جگہ جو ہے, یہ جگہ یہ اتنی برکت والی ہے کہ جب قیامت قائم ہوگی تو پوری دنیا نیست و نابود ہو جائے گی, لیکن یہ نیست و نابود نہیں ہوگا, اسے جنت میں جگہ ملے گی. دوسرا مطلب یہ ہے کہ نہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اس جگہ میں آ کر کے میری عبادت کرے گا اسے میں جنت میں جگہ دوں گا. اور تیسرا معنی یہ ہے کہ نہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پوری دنیا جو ہے یہ تو اللہ نے بنائی ہے اور یہ فنا ہونے والی ہے, لیکن یہ ٹکڑا جو ہے یہ اللہ نے جنت سے لا کر کے چپکایا ہے, یہ جنت کا حصہ ہے. یہ روضۃ من ریاض الجنہ جنت کا حصہ, تو وہاں چلے جانا ہے. اب حج کے دنوں میں بھی اور عمرہ کے دنوں میں بھی آج کل ہجوم بہت رہتے ہیں, اس لیے کچھ پابندیاں ہوتی ہیں, حد بندیاں ہوتی ہیں. اس لیے اگر آپ وہاں تک نہ پہنچ سکے تو فکر نہ کریں, بعد میں کوشش کیجئے, اس وقت کوشش کیجئے, پہنچ گئے تو بہت اچھا. بالکل آگے ممبر نظر آئے گا, ممبر کی بائیں طرف قبر تک کی دیوار تک کا جو حصہ ہے وہ روضۃ من ریاض الجنہ ہے. پورے مسجد نبوی میں, پوری مسجد نبوی میں لال کارپیٹ ہے, وہاں جو ہے وہ گرین کلر کی کارپیٹ ہے, گرین فلاورز والی کارپیٹ ہے. بس وہ ہے روضۃ من ریاض الجنہ, اس میں جا کر کے دو رکعت تحیت المسجد پڑھیں. اگر جماعت شروع نہ ہو رہی ہو اور مکروہ وقت نہ ہو, دو رکعت تحیت المسجد پڑھیں. دو رکعت تحیت المسجد پڑھنے کے بعد دو رکعت شکر کی پڑھیں, اور دو رکعت شکر کی پڑھنے کے بعد اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ ہم آپ کا بہت شکر ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمیں یہاں پہنچا دیا. اور وہاں تک اگر نہ پہنچ سکے تو جہاں جگہ مل جائے دو رکعت تحیت المسجد پڑھو اور دو رکعت شکر کی پڑھو. عورتیں جو ہے وہ ان کے لیے فکس ٹائمز ہوتے ہیں جس میں کھلتا ہے, اور ان کو یہ جنت کی کیاری میں جگہ ملتی ہے, اس لیے ہر وقت نہیں. تو عورتیں مسجد میں جائیں اور جا کر کے جہاں جگہ مل جائے دو رکعت تحیت المسجد پڑھیں, اس کے بعد دو رکعت صلاۃ الشکر, اور اللہ کا خوب شکر ادا کریں, اللہ کا بہت زیادہ شکر ادا کریں. دل چاہے تو دو رکعت صلاۃ الشکر پڑھنے کے بعد ایک شکر کا سجدہ بھی بجا لائیں. اور شکر سے فارغ ہونے کے بعد دیکھو, اگر نماز ہو رہی ہو تو یہ دو رکعت ابھی نہیں پڑھنی ہے, ہمیں نماز میں مشغول ہو جانا ہے, یہ نماز کی بات کریں. اور مکروہ وقت ہے تو مکروہ وقت میں بھی نفل نہیں پڑھ سکتی, دعا کرنی ہے. دعا سے فارغ ہونے کے بعد اب سلام پڑھنے کے لیے جانا ہے. ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ دو رکعت تحیت المسجد پڑھ لیں, دو رکعت صلاۃ الشکر پڑھ لیں, اس لیے کہ مسجد میں چلے گئے لیکن ابھی آپ کو سلام پڑھنے کے لیے جانے کا ارادہ نہیں, تو کوئی بات نہیں, کسی اور کام میں لگ جائیں. کبھی بھیڑ بہت ہوتی ہے, جب موقع ملے پھر یا جب آپ ارادہ کریں تو آپ سلام پڑھنے کے لیے جائیں. دیکھو یہ سلام پڑھنے کا جو طریقہ بتلایا جا رہا ہے اس میں ہر چیز مستحب ہے یا ادب ہے, اس لیے ان میں سے کسی کام کو کرنے کے لیے کسی کو تکلیف نہ پہنچائے, اس لیے کہ مستحب کام کو یا ادب والے کام کو کرنے کے لیے کسی کو تکلیف پہنچانا یہ ناجائز ہے. کوشش کیجئے کہ اس طرح ہو جائے. سب سے اہم کام جو کرنا ہے پورے سفر حج میں وہ یہ ہے کہ ہم سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے, اور وہاں سے یہ سیکھ کر آنا ہے کہ یہاں آنے کے بعد بھی کسی کو ہم سے تکلیف نہ پہنچے. اگر کوئی ہمیں تکلیف پہنچائے تو ہم معاف کر دیں, بدلہ نہ لیں اس کا, دل سے معاف کر دیں, میرا مسلمان بھائی ہے, نادانی سے کر لیا کوئی حرام. بھائی بات سمجھ میں آ رہی ہے جی؟ حضرت شبلی کو لوگوں نے بہت ستایا, حضرت شبلی کو تو حضرت شبلی کو بہت ستایا تو بہت تکلیف ہوئی, بہت دل کو غم ہوا, تو بستی سے نکل کر باہر جنگل میں چلی گئی. آدمی جب تنگ ہوتا ہے تو پارک میں چلا جاتا ہے اکیلے میں کہیں, اور ایک کھجور کے درخت کے نیچے ایسے اس کے ٹرنک کے ساتھ ٹیک لگا کر کے بہت غم میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اللہ تعالیٰ شانہ نے دیکھا کہ میرے بندے کو سب ستا رہے ہیں اور میرے بندے کو تسلی دینے والا کوئی نہیں ہے, تو وہ درخت کو اللہ نے طاقت دی اور درخت بولا, یہ کرامت ہوئی. اور درخت نے کہا کہ یا شبلی کن مثلی, اے شبلی تو میری طرح ہو جا. میں نے تو کیا کہا کہ لوگوں کی تکلیف پر صبر کرو اور معاف کر دو, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو صرف معاف نہیں کرتے تھے, ان کے ساتھ بھلائی کرتے تھے. تو درخت نے کہا کہ اے شبلی میرے جیسا ہو جا. بھائی تیرے جیسا ہو جا کا کیا مطلب؟ کیونکہ میری حالت یہ ہے کہ انہم یرموننی بالاحجار وانا ارمیہم بالاثمار, کیونکہ جب لوگ میرے اوپر پتھر پھینکتے ہیں تو میں ان کے اوپر پھل برساتا ہوں. بھائی کسی بھی پھل والے درخت پر جب آپ پتھر پھینکتے ہیں تو اوپر سے کیا گرتا ہے؟ پھل گرتا ہے. تو کہ یہ شبلی میرے جیسا ہو جا کہ لوگ تجھے تکلیف پہنچائے تو تو ان کو ان کے ساتھ بھلائی کر. اللہ مجھے بھی ایسا بنا دے, ہم سب کو ایسا بنا دے. معاف کرو میرے بھائیو, معاف کرو. مدینہ منورہ میں جو سوئے ہوئے ہیں گنبد خضرا کے نیچے, ان کی یہ بہت بڑی سنت ہے, معاف کرنا, بھول جانا, بڑے سے بڑے دشمن کو معاف کر دینا. سلمن قطع, جو آپ سے رشتہ ناتا توڑے اس کے ساتھ رشتے ناتے کو جوڑو, یہ فرما کر گئی. واف امن ظلم, جو تم پر ظلم کرے اس کو معاف کرو. وہ احسن من اساء الیک, اور جو تمہارے ساتھ برائی کرے اس کے ساتھ تم بھلائی کرو. یہ پیاری تعلیمات ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. اسلام کا پوری دنیا میں اس وقت ایک برا نقشہ پیش کیا جا رہا ہے. اسلام تو یہ ہے, اس میں غیروں کا بھی قصور ہے اور اپنوں کا بھی قصور ہے کہ اسلام کو, اسلام کا غلط نقشہ پینٹ کیا جا رہا ہے. اب جو ہے سلام پیش کرنے کے لیے جانا ہے, کہاں جانا ہے سلام؟ قبلے کی طرف چلتے رہو. جب قبلے کی طرف چلتے رہیں گے تو آگے جا کر خود بخود پتہ چل جائے گا کہ کہاں جانا ہے. اس لیے کہ جہاں شمع ہوتی ہے وہیں پروانے جاتے ہیں. اب بالکل جب آپ آگے چلے جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی لیفٹ ہینڈ سائڈ پر مسجد نبوی ہے اور آپ کی رائٹ ہینڈ سائڈ کے اوپر قبلے کی دیوار ہے, اور آپ چلتے رہیں نیچے دیکھ کر. آپ مسجد کا ڈیکوریشن اور نہیں, فوکس ہو کہ میں اس وقت اللہ کے کائنات میں جبریل سے, میکائیل سے, اسرافیل سے, اسرائیل سے, آدم سے, ابراہیم سے, اسماعیل سے علیہ السلام, جو بڑے ہیں ان کے پاس ابھی جا رہا ہوں. اور وہ اپنی قبر میں زندہ ہے, ان کو حیات برزخیہ حاصل ہے, اور جب میں ان کے سامنے کھڑا رہوں گا تو میں ان سے جب بات کروں گا تو وہ میری بات سنیں گے اور میری بات کا جواب دیں گے. کتنا بڑا اعزاز. اللہ اکبر, اللہ اکبر. یہ سوچیں, خوشبو لگائے اپنے پاس جیب میں ہو تو نیچے دیکھ کر کے درود شریف, جتنا زیادہ درود شریف پڑھتے پڑھتے سلام پڑھنے کے لیے جائیں گے اتنا ہی آپ کو فائدہ, اس لیے کہ آپ پہنچنے سے پہلے ہی وہاں بہت سارے درود بھیج رہے ہیں. اللهم صل على محمد, اللهم صل على محمد, اللهم صل على محمد, اللهم صل على محمد. پورا درود پڑھو, صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم. ادھر ادھر مت دیکھو, بعد میں دیکھتے رہنا, ابھی نیچے دیکھ کر کے بس جا رہے ہیں. اور چلتے 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 آگے آپ دیکھیں گے کہ مسجد ختم ہو گئی اور جالیاں آ گئی. اللہ اکبر, اللہ اکبر. یہ مواقع اللہ تعالی شانہ مجھے بھی, آپ کو بھی, ہمارے متعلقین کو, امت کے سارے افراد کو جو زندہ ہیں, جو بعد میں آنے والے ہیں قیامت تک, سب کو اللہ نصیب کرے, اور بار بار قبولیت کے ساتھ نصیب کرے, قبولیت کے ساتھ نصیب کرے. روزہ آ گیا, جالیاں آ گئی, جالیاں. ادھر مسجد نظر آ رہی ہے, ادھر قبلے کی دیوار. چلتے 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 وہ جب مسجد ختم ہو گئی تو اب جالیاں آ گئی. اور وہاں تین سیٹس ہیں جالیوں کے. پہلے سیٹ میں کچھ نہیں ہے اور تھرڈ سیٹ میں بھی کچھ نہیں ہے. تینوں حضرات, ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خلیفۃ المسلمین یار غار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ, یہ تینوں کے تینوں بیچ والی جالی میں آرام فرما ہے. وہاں پہنچ گئے ہم, درود پاک خوب پڑھو, ادب پورا ملحوظ. دوسرے لوگوں کو دیکھ کر آپ بے ادبی کے شکار نہ ہو, بے ادبی کے شکار نہ ہو. طرق العشق کلہا آداب, عشق کے جتنے بھی راستے ہیں وہ طے ہوتے ہیں ادب سے. ادب انفسکم ایہا الاصحاب, اس لیے میرے ساتھیوں آپ اپنے آپ کو ادب کے ساتھ, جتنا زیادہ ادب ہوگا اتنی آپ کی ترقی ہوگی. مسجد کا بھی ادب کرو, دینی مجلسوں کا بھی ادب کرو, علماء کا بھی ادب کرو, ماں باپ کا بھی ادب کرو, قرآن کا بھی ادب کرو, قبلے کا بھی ادب کرو, روزے کا بھی ادب کرو. پہنچ گئی وہاں, پہنچ گئی. اور جب آپ وہاں پہنچیں گے اور بھیڑ ہوگی, بھیڑ حج کے زمانے میں بھیڑ ہوگی, تو یہ جو حصہ ہے قبلے کی دیوار, قبلے کی دیوار کے بعد ایک لائن ہے پلز کی, اور اس کے بعد جو ہے اس طرف وہ پرانی مسجد. تو یہ جو بیچ والے پلز ہے نا, قبلے کی دیوار, دیوار کے بعد پلز, پلز کے بعد پھر دیوار, یہ جو بیچ والے پلز ہیں, تو جالی کے پاس پہنچنے سے پہلے یہ بیچ والے پلرز کے بیچ میں بیریئرز بنا دیتے ہیں, اور بیریئرز بنا دیتے ہیں, اور یہاں سے جو لوگ آ رہے ہیں ان کو دو حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں. کچھ لوگ ادھر ہو جاتے ہیں, کچھ لوگ ادھر ہو جاتے ہیں. یہ جو لیفٹ ہینڈ سائیڈ والی جو لائن ہے, یہ فاسٹ ٹریک ہے, آپ کو وہاں کھڑا نہیں رہنے دیں گے. تو اس میں کیا ہوتا ہے, اس میں بس چلتے ہی رہنے کا, تو اگر اس ٹرک میں آپ آ گئے تو وہاں کھڑا رہنے کی کوشش نہ کریں. اس میں صرف کیا کریں, اس لیے کہ آپ وہاں کھڑا رہنے کی کوشش کریں گے پولیس آپ کو دھکا دے گی, یہ بے ادبی ہے وہاں, ایسا کیوں کریں, آپ انتظام کے خلاف کیوں کریں. اس لیے آپ چلتے چلتے جب وہاں وہ درمیان والی جالی کے پاس آ جائیں تو آپ کہہ دیں کہ السلام والسلام علیک یا رسول اللہ, آگے چلیں السلام علیک یا خلیفۃ المسلمین, آگے چلیں السلام علیک یا امیر المؤمنین, بس ہو گیا ہو گیا. اور آپ کو اگر رائٹ ہینڈ سائڈ کی طرف جگہ مل جائے تو آپ آگے جائیں گے تو وہاں تو لوگ کھڑے ہوں گے اور کھڑے ہو کر کے سلام پیش کریں گے, جیسے جیسے وہ نکلیں گے ویسے ویسے آپ کو جگہ ملے گی, تو آپ کھڑے رہ کر کے درود شریف پڑھتے رہیں اور ادب کے ساتھ کھڑے رہیں, جیسے جیسے جگہ ہوتی جائے آپ آگے جائیں, اور جب بیچ والی جالی آئیں تو ایگزیکٹلی سامنے کھڑے رہنا ضروری نہیں ہے, بس اندازہ لگا لیں کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ ہے تقریباً, اور وہاں کھڑے رہیں, اور کھڑے رہ کر کے ہاتھ باندھ کر نہیں, ہاتھ سائڈ پر ہو, ادب کے ساتھ جو ہے ماڈریٹ ٹون کے ساتھ آپ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. آپ اس وقت یہ سوچیں کہ اس وقت جو ہے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑا ہوں, جن سے بڑھ کر اللہ کے کائنات میں کوئی نہیں ہے, یہ سید المرسلین ہیں, یہ تمام انبیاء کے امام ہیں, یہ تمام انبیاء, یہ فرشتوں کے بھی نبی ہے, انبیاء کے بھی نبی ہے, اللہ اکبر, یہ رحمت للعالمین ہے. ایسا سوچے کہ ان سے زیادہ خوبصورت کوئی نہیں. کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس وجہن, صحابہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ خوبصورت چہرے والے تھے. حضرت حسان ابن ثابت فرماتے ہیں کہ واحسن منک لم تر قط عینی واجمل منک لم تلد النساء خلقت مبرئا من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء, آپ سے زیادہ حسین میری آنکھ نے کسی کو دیکھا ہی نہیں, اور اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے زیادہ جمیل کسی ماں نے کسی بچے کو جنا ہی نہیں, آپ کو اللہ نے ہر عیب سے پاک پیدا کیا ہے, اتنا آپ پاکیزہ ہیں عیب سے کہ ایسا لگتا ہے کہ اللہ نے آپ کو آپ کی مرضی کے مطابق پیدا کیا ہے. آپ جو ہے چودھویں رات کے چاند سے زیادہ خوبصورت, چاند سے تشبیح دینا بھی انصاف ہے, چاند میں ہے جھائیاں, حضرت کا چہرہ صاف ہے. چاند کو تو دیکھتے ہیں تو اس میں وہ کریڈر ہوتا ہے, اس میں غبار نظر آتا ہے, اور حضرت کے چہرے کو جب میں دیکھتا ہوں تو حضرت کا چہرہ صاف ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر, اللہ اکبر. میں وہاں کھڑا ہوں اور میں سلام پیش کر رہا ہوں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے سلام کو سن رہے ہیں اور میرے سلام کو سن کر جواب دے رہے ہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین نے پوچھا کہ آپ کو ہم قبر میں رکھ دیں گے, آپ کا جسم بوسیدہ ہو جائے گا, سڑ جائے گا, گل جائے گا, اور پھر بھی آپ ہمارے سلام کو سنیں گے, یہ کیسے ہوگا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان یہ کہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کہ اللہ تعالی شانہ نے ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء, اللہ نے جسم پر یہ حرام کر دیا ہے کہ وہ نبی کے جسم کو کھائے. نبی زندہ ہوتا ہے اور اسے قبر میں رزق دیا جاتا ہے. اب جو ہے جب یہ تصور ہوگا تو آپ ادب سے بیٹھیں گے, اگر یہ خیال آئے گا تو پھر آپ یوں جھانکیں گے اندر؟ نہیں جھانکیں گے. دنیا میں کسی بڑے عالم کے سامنے ہم بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور پیچھے کچھ دیکھنے تو ایسا کرتے ہیں, وہاں نہ دیکھنے کو شوق ہوتا ہے مگر پھر بھی ادب, تو ایک مجھے دیکھ رہے ہیں وہ سامنے, وہاں کوئی پھر فوٹوگرافی لے گا؟ بس ادب سے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا سید الانبیاء والمرسلین, الصلاۃ والسلام علیک یا قائد الغر المحجلین. بہت سارے الفاظ آئے لیکن حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بجائے کتابوں میں سے پڑھنے کے فوکس کرو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف, اور وہ لفظ جو آپ کو سمجھ میں آ جاتا ہے بس اسی کو پڑھتے رہو. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, بہت آسان ہے. الصلاۃ درود ہو, والسلام اور سلام ہو, علیک آپ پر, یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کو یا نبی اللہ بھی سمجھ میں آ جائے گا تو وہ پڑھیے, آپ کو یا حبیب اللہ بھی سمجھ میں آ جائے گا تو وہ پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, 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 الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. اسے درود شریف بہت مرتبہ پڑھتے ہیں تو سلام بھی آپ جتنی مرتبہ چاہے پڑھ سکتے ہیں وہاں. اور وہاں جو ذمہ دار لوگ ہوتے ہیں وہ اگر آپ کو چلنے کے لیے کہیں تو پھر چلنا شروع کر دیں, وہاں ان کے ساتھ بحث و مباحثہ نہ کریں. جھکنا نہیں ہے, اس لیے کہ جھکنا صرف اللہ کے سامنے ہوتا ہے. سیدھے کھڑے رہیں, سلام پڑھ لیں جتنی مرتبہ دل چاہے پڑھ لیں. اور اس کو سلام پڑھنے کے بعد, یہ کتابوں کے اندر جو ہے ترتیب کچھ اور ہے, لیکن میں ذرا ترتیب آسان کر کے اس لیے بتلاتا ہوں کہ ہمارے زمانے میں وہ بھیڑ بہت ہوتی ہے تو یہ آسان. پہلے سب سے پہلے اپنا سلام پیش کر لیں, سلام پیش کرنے کے بعد دوسروں کے سلام پیش کریں, بلکہ سلام پیش کریں پہلے, اور سلام پیش کرنے کے بعد, سلام پیش کرنے کے بعد ہاں دوسروں کے سلام پیش کریں کہ فلاں نے سلام, فلاں کی طرف سے سلام, اردو میں, انگلش میں, جس الفاظ میں ہو. اور اخیر میں پھر یہ کہہ دیں کہ جس نے بھی آپ پر سلام بھیجا ہے, اور اگر ٹائم شارٹ ہو تو کہہ دیجئے کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, بہت لوگوں نے سلام بھیجا ہے آپ پر, ہم سلام بھیجتے ہیں. اس لیے کہ کبھی کبھی جلدی سے چلاتے ہیں, لیکن ہمارا جن لوگوں سے تعلق ہے, ہمارے ماں باپ ہیں, بیوی بچے ہیں, ہمارے قریبی دوست احباب ہیں, ان میں بھی ہوں بھائی, میں تو لالچ تو مجھے رکھنی پڑے گی, ان میں بھی ہوں, تو ان کا کبھی اس کا کہہ دیا, کبھی اس کا کہہ دیا, کبھی اس کا کہہ دیا, بھائی ہم گئے ہیں تو ان کی طرف سے سلام پیش کریں گے, کوئی پرایا آدمی تو ان کی طرف سے سلام پیش نہیں کریں گے. میں بھی آپ سب حضرات سے درخواست کرتا ہوں کہ میری طرف سے بھی سلام پیش کرے, میرے گھر والوں کی طرف سے سلام پیش کرے, میری والدہ کی طرف سے سلام پیش کرے, میرے بھائیوں کی طرف سے, بہنوں کی طرف سے, میرے رشتے داروں کی طرف سے, میرے جتنے تعلق والے ہیں محبین محسنین ان سب کی طرف سے, ہمارے طلباء کی طرف سے, ہماری اکیڈمی میں جتنے لوگ کام کر رہے ہیں ان سب کی طرف سے, یہاں جو لوگ آتے جاتے ہیں ان سب کی طرف سے سلام پیش کیجیے. اور جتنی مرتبہ بھی سلام کے لیے جائیں, میں یاد آ جاؤں تو ضرور میری طرف سے سلام پیش کریں. تو پہلے اپنا سلام پیش کریں پھر دوسروں کی طرف سے. اور اللہ تعالیٰ شانہ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤوک فاستغفروا اللہ واستغفر لہم الرسول لوجدوا اللہ توابا رحیما, کہ لوگ غلطیاں کرنے کے بعد اگر آپ کے پاس آتے, آپ کے پاس آتے اور آپ کے پاس آ کر اللہ سے معافی مانگتے, اور آپ بھی اللہ سے معافی مانگتے ان کے لیے, تو اللہ ان کو ضرور معاف کر دیتا. تو آپ یہ کہیں کہ اللہ قرآن میں کہتے ہیں کہ اگر غلطیاں کرنے کے بعد لوگ آپ کے پاس آئیں اور آپ ان کے لیے استغفار کریں اور وہ بھی اللہ سے معافی مانگے تو اللہ تعالیٰ ضرور معاف کر دے گا. تو میں آپ کی موجودگی میں اللہ سے معافی مانگ رہا ہوں, آپ بھی میرے لیے معافی مانگیے. یہ تین کام کرنے کے ہیں بس. بھائی ہو گیا, اپنا سلام, دوسروں کا سلام, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کرو گے آپ ہمارے لیے استغفار کیجیے. ان سے نہیں کہنا ہے کہ آپ ہمیں معاف کر دیجیے, اس لیے کہ معافی صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے. ان سے کہے کہ آپ ہمارے لیے دعا کرو, اور وہاں کھڑے کھڑے آپ بھی کہو گے اللہ مجھے معاف کر دے, اور پھر آگے چلے جاؤ, آگے چلے جاؤ, اور آگے وہاں اندر یا مسجد کے باہر جہاں کہیں جگہ ملے قبلے کی طرف منہ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اپنی دنیا اور آخرت دونوں کے لیے خوب دعا مانگے. حج کی قبولیت کی, عمرے کی قبولیت کی, طواف کی قبولیت کی, دعاؤں کی قبولیت کی, اب تک جتنی عبادت دنیا یہ زندگی میں ہوئی ہے اس کی قبولیت کی, واپس جانے کے بعد دین پر چلنے کی, استقامت کے ساتھ چلنے کی, دوسروں کو چلانے کی, سنتوں کو زندگی میں لانے کی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سیکھ کر ان سے محبت کرنے کی, یہ سب چیزیں. بس یہ سلام ہو گیا, یہ سلام ہو گیا. یہاں عورتوں کی خدمت میں گزارش ہے کہ عورتوں کے لیے مخصوص اوقات ہیں, انہی اوقات میں عورتیں جا سکیں گی. وہاں جا کر کے معلوم ہو جائے گا آپ کو, دو اوقات ہوتے ہیں. اس وقت جو عورتوں کا حصہ ہے اس حصے میں سے دروازے کھلتے ہیں اور عورتیں آگے جاتی ہیں روضہ پاک کے قریب, وہ جنت کی کیاری کے پاس جاتے ہیں. جنت کا جو ٹکڑا ہے وہاں, ان کو وہاں جانے دیا جاتا ہے. تو یہاں میں یہ عرض کروں کہ عورتیں جب مسجد نبی میں پہلی دفعہ جائیں, حالت حیض میں نہیں ہوں گی تو جا سکے گی, مسجد نبی میں پہلی مرتبہ جائیں تو جانے کے بعد دو رکعت تحیت المسجد پڑھے گی, اگر مکروہ وقت نہ ہو, نماز نہ ہو رہی ہو تو صلاۃ الشکر ادا کرے گی اور اس کے بعد بیٹھ کر عبادت میں رہے گی. اور جب ان کے لیے دروازے کھلیں گے تو اس وقت وہاں عورتیں دیکھتی ہیں کہ بہت دوڑ بھاگ ہوتی ہے, بہت دوڑ بھاگ, بہت دوڑ بھاگ, مسجد نبی پوری ہلنے لگ جاتی ہے. ایسا لگتا ہے کہ جیسے کہ چھوٹا سا زلزلہ آ گیا ہے, آواز آتی ہے پوری, ایسے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں تو زمین ہلتی جیسی ہے. عورتیں بھاگتی ہیں, دوڑتی ہیں آگے جانے کے لیے. عورتوں کی خدمت میں گزارش ہے کہ مسجد میں دوڑنا بھاگنا جائز نہیں ہے, یہ مسجد کے آداب کے خلاف ہے. اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے پاس, تو آپ کیا کریں, ڈگنیٹی کے ساتھ, ادب کے ساتھ, احترام کے ساتھ, عظمت کے ساتھ, محبت کے ساتھ مسجد نبی کی, روزے کی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی, درود شریف پڑھتے پڑھتے دھیرے دھیرے چلیں, جہاں جگہ مل جائے بس وہاں بیٹھ جائیں, جہاں جگہ مل جائے وہاں بیٹھ کر کے عبادت کریں, وہاں درود پاک پڑھیں, وہیں بیٹھ کر کے یہ سلام بھیجیں, وہیں بیٹھ کر. اور جیسے جیسے لوگ نکلتے جائیں, آگے جگہ ہوتی جائے تو آپ جائیں آگے. اگر کوئی ادب کا لحاظ رکھتے ہوئے پیچھے رہ گئی, اگر میری کوئی بہن, میری ماں, میری بیٹی ادب کا لحاظ رکھتے ہوئے پیچھے رہ گئی اور دوسری کوئی عورت ادب کو ملحوظ نہ رکھتے ہوئے بالکل آگے چلی گئی, تو پیچھے رہنے والی کو جو برکات ملے گی وہ آگے جانے والی کو نہیں ملے گی. ہو سکتا ہے کہ بے ادبی کی وجہ سے اس کی پکڑ بھی ہو جائے. اس لیے آپ جگہ آپ کو کہاں مل رہی ہے یہ خیال نہ کریں, آپ قبولیت کا خیال کریں. اور آپ کو بھی اسی طرح سلام پڑھنا ہے جیسے مردوں کو بتلایا گیا. اب مسجد مدینہ منورہ میں قیام کرنا ہے, اس قیام کے دوران مسجد نبی کی مردوں کی کوئی جماعت فوت نہ ہو. 40 نمازوں کی بڑی فضیلتیں آئی ہیں کہ جو شخص مسجد نبی میں لگاتار 40 نمازیں پڑھتا ہے تو اللہ تعالی شانہ اسے نفاق سے بری فرما دیتے ہیں, جی عذاب سے اسے بری فرما دیتے ہیں اور جہنم کی آگ سے بری فرما دیتے ہیں. لیکن عورتوں کے لیے چونکہ گھر میں نماز پڑھنا زیادہ افضل ہے, انشاءاللہ اگر وہ گھر میں بھی پڑھ لے گی تو اس کو وہ فضیلت حاصل ہوگی. اور عورت اگر حالت حیض میں ہے تو مجبوری ہے اس کے لیے. تو اور بہت سے لوگ ایسا کرتے ہیں کہ 40 نمازیں تو بہت اہتمام سے پڑھتے ہیں اور 40 ختم ہو جاتی ہے پھر چھٹی کر دیتے ہیں. تو 40 نمازیں پڑھنے کے بعد چھٹی ہو جائے تو سمجھ جائے گا کہ وہ پہلی والی 40 قبول نہیں ہوئی ہے. اس لیے کہ ہمارے حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جب ایک چیز قبول ہوتی ہے تو اس کی علامت یہ ہے کہ اس کے بعد دوسرا کام کرنے کی توفیق ملتی ہے. حاجی صاحب فرماتے تھے کہ پہلا پاؤں جمتا ہے تو ہی دوسرا اٹھتا ہے, تو دوسرا اٹھا اس کا مطلب ہے کہ پہلا جم گیا ہے, تو ایک عمل کرنے کے بعد دوسرے عمل کی توفیق ملتی ہے تو سمجھو کہ پہلا قبول ہو گیا ہے. 40 نمازیں پڑھنی ہے, نماز چھوڑنی نہیں ہے بس وہاں. اور جنت البقیع میں بھی جانا ہے. مناسک کی کتابوں میں تو یہ ملتا ہے کہ جتنی مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پڑھنے کے لیے جائیں تو سلام پڑھ کر کے جنت البقیع بھی چلا جائے, لیکن اگر نہ ہو تو کم سے کم ہفتے میں ایک مرتبہ تو ضرور جائے. جمعہ کے دن ویسے بھی قبرستان میں جانا فضیلت کی چیز ہے, ایک مرتبہ کم سے کم جائیں. اس لیے کہ وہاں بڑے بڑے صحابہ مدفون ہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدفون ہیں. ذرا بیچ میں ایک بات رہ گئی کہ تین کام کرنے کے ہیں, پھر اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام رہ گیا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تین کام کرنے ہیں, پھر آگے جا کر کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام پڑھنا ہے. السلام علیکم یا ابا بکر, السلام علیکم یا ابا بکر. لیکن نام اچھا نہیں لگتا, اس لیے کہیں کہ السلام علیکم یا خلیفۃ المسلمین, خلیفۃ, السلام علیکم یا خلیفۃ المسلمین. آگے السلام علیکم یا امیر المؤمنین, السلام علیکم یا امیر المؤمنین. اور آگے پھر آگے چلا جائے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی کہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت کے دن آپ ہماری سفارش کرنا, اور ان سب کی بھی سفارش کرنا جنہوں نے سلام آپ پر کہلوائے ہیں. جنت البقیع میں کم سے کم ایک مرتبہ جانا چاہیے, اور وہاں جا کر سنت طریقے کے مطابق سلام پڑھنا چاہیے, دعائیں کرنی چاہیے, سلام بھی کہیں, السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ, اور پھر اس کے بعد پڑھ کر کے کچھ اسالے ثواب کریں اور دعائیں کریں کہ اللہ ان کے درجے بلند کرے. جبل احد کو دیکھنے کے لیے جائیں, احد پہاڑ کو, اور احد پہاڑ کے دامن میں جو شہدا ہیں سنت طریقے کے مطابق ان کی بھی زیارت کریں. پھر مسجد قبا جانا ہے, مسجد قبا میں سنیچر کو جانا چاہیے, سیٹرڈے کو مسجد قبا میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر سنیچر کو تشریف لے جاتے تھے فجر کی نماز پڑھ کر, اور وہاں جا کر کے مکروہ وقت نہ ہو تو دو رکعت پڑھے. جو شخص یہاں سے مدینہ منورہ سے جاتا ہے قبا اور قبا کی مسجد میں دو رکعت نماز پڑھتا ہے تو اسے عمرے جتنا ثواب ملتا ہے. اور بھی دوسری زیارت کی جگہ ہیں, وہاں آپ جائیں, لیکن اس کا خیال رہے کہ مسجد نبوی کی نماز فوت نہ ہو, فجر کی نماز پڑھ کر نکلیں تاکہ ظہر سے پہلے پہلے آپ آ سکیں, اور جتنا زیادہ ہو سکے مسجد نبوی میں اپنے آپ کو الگ تھلگ رکھیں, عبادت میں مشغول رکھیں. جب بھی جی چاہے تو سلام پڑھنے کے لیے جائیں, ایک مرتبہ, دو مرتبہ, تین مرتبہ دن میں, اور 40 درود جو ہیں اسے ہر نماز کے بعد 40 درود پڑھیے, فجر کے بعد پڑھیں, ظہر کے بعد پڑھیں, عصر کے بعد پڑھیں, مغرب کے بعد پڑھیں, عشاء کے بعد پڑھیں. اور وہاں بھی ٹارگیٹ بنائیں کہ روزانہ میں اتنی ہزار مرتبہ درود شریف پڑھوں گا. ایک مرتبہ میں کچھ ساتھیوں کے ساتھ گیا تھا تو میں نے ان سے کہا کہ آج آپ لوگ جب نماز کے لیے ہوٹل سے نکلیں تو اس وقت سے لے کر مسجد نبوی پہنچیں اس وقت تک آپ لوگ درود پاک پڑھو تو دیکھو کہ کتنی مرتبہ ہو جائے. تو بعد میں میں نے پوچھا تو ایوریج نکلا کہ 500 مرتبہ ہو جاتا ہے وہ چھوٹا والا صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہوٹل سے لے کر مسجد نبوی تک صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم تو کتنی مرتبہ ہو گیا, 500 مرتبہ. تو میں نے ان سے کہا کہ 5 وقت کی نمازوں میں جانے اور آنے ہی میں ہمارے تو 5000 درود ہو جائیں گے. تو ٹارگیٹ بناؤ کہ 10000 پڑھیں گے, 15000 پڑھیں گے, 20000 پڑھیں گے. درود ابراہیمی بھی پڑھو, 100 مرتبہ, 200 مرتبہ, 300 مرتبہ, ایک پورا قرآن ختم کرنے کی کوشش کرو. ادھر ادھر گھومنا پھرنا اس سے بچیں گے, اور مسجد نبوی میں ایک دوسرے کی ملاقات سے بچیں گے تو بہت کام ہوگا. اللہ تعالی شانہ ہو بھائی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرماوے, اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرماوے. دو عالم, دونوں کا انتقال ہو گیا ہے, ان میں سے ایک کا انتقال ہو گیا, ایک کا, اور ایک باقی رہ گئے. اس وقت انہوں نے, وہ جو پہلے عالم تھے, ان کے بارے میں ایک آرٹیکل لکھا. تو اس آرٹیکل میں میں نے پڑھا کہ میرے دوست تھے جو انتقال کر گئے, انہوں نے مجھ سے کہا کہ یار ایک مرتبہ عمرہ ایسا کرنا چاہیے کہ اللہ کے سوا کسی کو پتہ ہی نہ چلے. تب جو دین کی خدمت کرنے والے لوگ ہیں وہ ادھر ادھر جاتے رہتے ہیں, ایک ہفتے کے لیے, دو ہفتے کے لیے, چار دن کے لیے, پانچ دن کے لیے, تو گھر والے یوزڈ ہو جاتے ہیں. تو ان کو جب کہتے ہیں کہ ذرا میں جا رہا ہوں تو وہ سمجھ جاتے ہیں کہ جا رہے ہوں گے دین کی خدمت کے لیے. تو وہ بھی بڑے عالم تھے, تو ادھر ادھر بہت سفر ان کے ہوتے تھے دین کی خدمت کے لیے. تو کہتے ہیں کہ انہوں نے ویزا وغیرہ ہم دونوں کے لیے سیکیور کیے اور ہم دونوں چلے گئے, اور ہم دونوں چلے گئے عمرہ کیا. عمرہ کرنے کے بعد مدینہ منورہ کی زیارت 3-4 دن میں سمیٹ لیا اور واپس آ گئے. تو کہا کہ آج میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہم دونوں کا یہ عمرہ اور یہ زیارت سوائے اللہ کے کسی کو معلوم نہیں ہو سکے. دیکھو ایسے بھی لوگ ہیں عمرہ جیسی چیز بالکل چھپ کر کے کرے کہ اللہ کے لیے کرنا چاہیے. اور پھر وہ جو ستون ہے ستون روضۃ من ریاض الجنہ میں, تو ان ستونوں کے بارے میں بھی فضیلتیں آئی ہیں. اگر ہو سکے تو 2-2 رکعت وہاں بھی پڑھ لیں, نہ ہو سکے تو عمرے میں جائے اس وقت پڑھ لیں, اور جتنا زیادہ ہو سکے آگے رہیں, آگے نمازیں پڑھیں, صفحے اول میں نمازیں پڑھیں, روضۃ من ریاض الجنہ میں نمازیں پڑھیں. مجھے میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ یاد آ گئے, مجھ سے انہوں نے یہ کہا کہ بیٹا جمعہ کی نماز ہمیں روضۃ من ریاض الجنہ میں پڑھنی ہے. اب میری تو اس وقت جوانی تھی 22 سال کی, تو میں نے ابا سے کہا, میں نے کہا ابا روضۃ من ریاض الجنہ میں نماز پڑھنے کے لیے تو ہمیں بہت جلدی آنا پڑے گا. تو انہوں نے کہا کوئی بات نہیں, ہم فجر میں آئیں گے تو جائیں گے ہی نہیں. میں تو اس سے چھوٹنا چاہتا تھا لیکن مصیبت میں پڑے. بھائی مصیبت یہ لگے نا جو دین سے اتنی محبت نہ ہو جتنی ان کو تھی, اس وقت میری بھی جوانی تھی. تو میں نے تو یہ سوچا کہ یہ روضۃ من ریاض الجنہ میں تو بہت جلدی آنا پڑے گا اور بہت مشکل ہوگا, کہیں ادھر ادھر کونے میں پڑھ لیں گے. تو کوئی بات نہیں, ہم فجر میں تیار ہو کے ہی آ جائیں گے. اور پھر اگلے دن 24 گھنٹے پہلے سے مجھے کہا کہ بیٹا کل جمعہ کا دن ہے اور ہمیں تو فجر سے وہاں جا کے بیٹھ جانا ہے, اس لیے کھانے پینے میں احتیاط کرو ورنہ پیشاب استنجے کا تقاضا ہوگا تو بہت مشکل ہوگا, آنا پڑے گا. تو میں کھانے پر بھی انہوں نے میرے اوپر کنٹرول رکھا پیار محبت سے, اور ہم تو چلے گئے فجر کی نماز میں بالکل تیار ہو کر. اور جگہ ہمیں مل گئی. جگہ ملنے کے بعد تقریباً 10:30 بجے اور ہجوم ہونے لگا, تو وہ پولیس آ کر کہنے لگا کہ بھائی جو نماز پڑھ رہا ہے وہ تو رہے باقی آؤٹ, تاکہ دوسروں کو چانس ملے. تو وہ تو عربی جانتے نہیں تھے, تو میں نے ان سے کہا کہ یہ پولیس کہہ رہا ہے کہ یہاں وہی رہے جو نماز پڑھ رہا ہے, بیٹھا ہوا آدمی یہاں نہیں چاہیے تاکہ موقع ملے. تو مجھے کہا کہ بیٹا پھر نماز شروع کر دو. تو زوال تک پھر نماز میں مشغول رہے. اب میں تو جوان تھا, میرے لیے تو کوئی مشکل کام نہیں تھا, لیکن وہ تو بوڑھے تھے. لیکن بہرحال ان کی ایک چاہت تھی کہ جمعہ کی نماز ہم پڑھے روضۃ من ریاض الجنہ میں, وہ انہوں نے اپنی چاہت پوری کی. تو جتنا زیادہ آگے ہو سکے, وہ جو پرانی جگہ ہے نا پرانی جگہ, اس میں صحابہ کے گھر تھے, صحابہ نے اس میں نمازیں, وہ بہت متبرک جگہ ہے. لیکن ہم لوگ آج کل وہ نئے سیکشن میں بیٹھے رہتے ہیں, اصل وہ جگہ ہے. جتنا زیادہ ہو سکے اس میں جا کر کے بیٹھنا چاہیے, نمازیں پڑھنی چاہیے, تلاوت کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ شانہ بھائی صحیح طریقے سے محبت کے ساتھ عشق کے ساتھ مدینہ منورہ کی اور روضہ پاک کی زیارت آپ کو بھی مجھے بھی نصیب فرمائے. وہاں کی بے ادبی سے اللہ بچائے, وہاں کی بے ادبی سے بچائے, وہاں کی بے ادبی سے بچائے. بزرگوں نے کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک شخص نے خواب دیکھا اور خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ہمارا مدینہ چھوڑ کر چلے جاؤ. خواب میں کہا تم ہمارا مدینہ چھوڑ کر چلے جاؤ. تو اس نے کہا کہ کیا ہوا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو کہ تمہیں ہمارے شہر کی دہی کھٹی لگتی ہے. تو بات کیا ہوئی تھی؟ بات یہ ہوئی تھی کہ وہ دکان سے دہی لے آئے یوگرٹ, اور یوگرٹ لے آئے تو یہ نہیں کہا کہ یوگرٹ کھٹی ہے, انہوں نے یہ کہا کہ مدینے کی یوگرٹ کھٹی ہے. یہ مدینے کی یوگرٹ جو کہا تو کہا کہ تمہیں ہمارے شہر کی یوگرٹ کھٹی لگتی, نکل جاؤ یہاں سے. وہ اٹھ کر کے انہوں نے بہت توبہ کی. ادب ادب. اور جب پھر آخری سلام پڑھنے کا وقت آئے, آخری سلام, تو اس وقت جو ہے روضۃ من ریاض الجنہ میں جائیں, وہاں نہیں تو مسجد نبوی میں کہیں بھی 2 رکعت نماز پڑھیں, اللہ سے قبولیت کی دعا کریں, توبہ استغفار کریں. اور پھر جو ہے آخری غم ہوگا خود بخود, وہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے, رونا بھی آئے گا. اور وہاں جا کر اسی طرح جو ہے وہ کہ السلام والسلام علیک یا رسول اللہ، السلام والسلام علیک یا رسول اللہ، وہ اسی طرح سلام پڑھیں، اور سلام پڑھ کر کے قبلے کی طرف رخ کر کے اللہ سے خوب دعائیں کرے اپنے لیے، اس میں یہ بھی دعا کرے کہ اللہ اسے آخری زیارت نہ بنانا، بار بار یہاں لے آنا، یہیں کی موت نصیب کرنا، اور پھر واپسی میں جہاں تک ہو سکے مسجد نبی کو دیکھتا رہے، گنبد خضرا کو دیکھتا رہے، درود پڑھتا رہے، اور واپسی میں استغفار خوب ہو، اللہ کا شکر بہت زیادہ ہو، اور واپس آنے کے بعد زندگی کو بدلنے کی کوشش کریں۔ سیرت کی کتاب اپنے ساتھ ضرور لے جائیں، وہاں مسجد نبوی میں بیٹھ کر کے بھی تھوڑا تھوڑا اس کو پڑھیں، ٹائم ٹیبل اچھی طرح سے بنائیں اپنا کہ اس وقت تعلیم کرنی ہے، اس وقت یہ کرنا ہے۔ یہ جو ورچوز آف حج میں نے کہا تھا، فضائل حج، ورچوز آف حج، اس میں بھی مدینہ منورہ کا بہت اچھا بیان ہے، تو وہ بھی پڑھتے پڑھتے آپ جا سکتے ہیں، مدینہ منورہ میں پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ شانہ خوب قبول فرمائے، آسان فرمائے، ہمارے پانچ دن جو دروس رہے اللہ تعالیٰ ان کو بھی قبول فرمائے، اس میں جو کچھ غلطیاں ہوئی ہیں، کمیاں رہ گئی ہیں، اللہ انہیں معاف فرمائے، جو غلط بیانی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ اس کو آپ حضرات کے ذہنوں سے نکال دے، جو غلط سمجھ آئی ہے آپ حضرات کو اللہ اسے درست فرما دے، اور اللہ تعالیٰ شانہ بہت اچھے طریقے سے اس کی مرضی کے مطابق حج، عمرہ، زیارت، ساری عبادتیں کرنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ واپسی پر ہم سب کو، آپ کو بھی بلکہ ابھی سے اس کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے والا بنا دے۔ پوری امت کے لیے خوب دعا فرمائیں، میرے لیے بھی، میرے والدین کے لیے، میرے گھر والوں کے لیے، میرے سب متعلقین کے لیے، ہمارے طلبہ کے لیے، ہماری اکیڈمی یہاں کے کام کے لیے، پوری امت کے لیے، بزرگوں کے لیے، علماء کے لیے، اہل حق کے جتنے دینی کام ہیں ان سب کے لیے، امت میں جوڑ پیدا ہو اس کے لیے بہت زیادہ دعائیں کریں، اور ان دعاؤں پر بھی اللہ آپ کو بہت اجر دے گا۔ وقت بالکل ضائع نہ کریں، وقت بالکل ویسٹ نہ کریں، لایعنی سے اپنے آپ کو بچائیں، فیوٹائل ایکٹیویٹیز سے بچائیں، گناہوں سے بچائیں، غیبت وغیرہ سے بچائیں، صبر کریں، ہمت سے کام لیں، غصے سے بہت دور رہیں، اللہ تعالیٰ شانہ فضل کرے گا انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ قبولیت سے نوازے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی رسولہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ربنا اغفر لنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، واجعل اخرتنا خيرا من الاولى، اللهم انا نسالك علما نافعا، اللهم انا نعوذ بك من علم لا ينفع، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا، اللهم اجعل الجنة هي دارنا، اللهم اجعل الجنة هي دارنا، اللهم اجعل حج الحجاج حجا مبرورا، وسعيهم سعيا مشكورا، وذنبهم ذنبا مغفورا، وتجارتهم تجارة لن تبور، یا رحم الراحمین یا رحم الراحمین یا رحم الراحمین۔ رحم کا، کرم کا، یسر و سہولت کا، عفو و عافیت کا، فضل و عنایت کا، حفظ و امان کا معاملہ فرما، ہماری بخشش فرما دے، ہماری بخشش فرما دے، ہماری بخشش فرما دے۔ الہ العالمین ہمیں قبولیت نصیب فرما، ہمارے ہر کام میں قبولیت نصیب فرما۔ الہ العالمین ہمارے سفر حج میں بھی قبولیت نصیب فرما، ہمارے حج کو قبول فرما لے، عمرے کو قبول فرما لے، سفر کو بہت آسان فرما، ہماری زیارت مدینہ منورہ کو بھی قبول فرما لے، بہت آسان فرما۔ الہ العالمین ہماری رہنمائی فرما، ہمیں عظمت نصیب فرما، محبت نصیب فرما، الہ العالمین ادب نصیب فرما، یہ ارحم الراحمین قبولیت سے سرفراز فرما، یہ ارحم الراحمین جو کچھ سنا ہے، جو کچھ سیکھا ہے الہ العالمین اسے ہمارے ذہنوں میں مستحضر فرما دے. الہ العالمین تیری رضا کے مطابق حج کرنے کی توفیق عطا فرما، تیری رضا کے مطابق زیارت کرنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین وقت کو ضائع کرنے سے بچا لے. الہ العالمین پورے سفر میں گناہوں سے بچا لے. الہ العالمین تمام گناہوں سے آج ہم توبہ کر رہے ہیں، اے ارحم الراحمین ہماری توبہ قبول فرما لے، تمام گناہوں سے نجات عطا فرما دے. اے ارحم الراحمین ہماری ان مجلسوں کو قبول فرما لے، قبول فرما لے. الہ العالمین یہ صرف تیرے فضل سے ہوا ہے. الہ العالمین ہمارے بس میں کچھ بھی نہیں ہے. الہ العالمین ذہنوں میں باتیں بھی تو ہی ڈالتا ہے، ترتیب بھی تو ہی سکھاتا ہے. الہ العالمین زبان بھی تو ہی چلاتا ہے. الہ العالمین توجہ بھی تو ہی نصیب کرتا ہے. الہ العالمین سننے کی توفیق بھی تو ہی عطا کرتا ہے، یاد بھی تو ہی کرواتا ہے. الہ العالمین لاتا بھی تو ہی ہے. الہ العالمین یہ سب کچھ تو نے کیا ہے. الہ العالمین ہم کہنے والے سننے والے سب ہی تیرا شکر ادا کرتے ہیں. اے ارحم الراحمین مرتے دم تک الہ العالمین تیرے دین کو سیکھنے سکھانے میں لگائے رکھ. الہ العالمین خوب توفیق عطا فرما، خوب توفیق عطا فرما. الہ العالمین اس ادارے سے تیرے دین کی اشاعت کی خدمت لے لے. الہ العالمین عقائد کی حفاظت کی خدمت لے لے. اس الہ العالمین نظریات کی حفاظت کی خدمت لے لے. پورے عالم میں صحیح دین اور دین کی صحیح تعلیمات کو عام کرنے کی خدمت لے لے. الہ العالمین ہم سب کو اس کام کے لیے قبول فرما لے. الہ العالمین اس ادارے کو خوب آباد فرما، اس مسجد کو خوب آباد فرما. الہ العالمین لوگوں کو محبت کے ساتھ یہاں لے آ، اور الہ العالمین ان کو محرومی سے بچا لے. الہ العالمین زیادہ سے زیادہ ان کو نفع پہنچا دے. الہ العالمین پورے لیسٹر میں جتنے ادارے ہیں سب کو آباد فرما، جتنے علماء ہیں سب کے علوم میں، فیوز میں، خلوص میں، محنتوں میں اور برکت پیدا فرما. جتنے ادارے ہیں سب کی حفاظت فرما. پورے عالم میں دین کے جتنے کام جتنے افراد کر رہے ہیں سب کو قبول فرما. جہاں اختلاف ہے انتشار ہے انہیں ختم فرما. الہ العالمین شیطان اور نفس کے مقاعد سے ہماری حفاظت فرما. الہ العالمین میرے ان سب دوستوں کو بے انتہا قبول فرما، ان دوستوں کو بھی، ان ماؤں اور بہنوں کو بھی جو الہ العالمین گھروں میں بیٹھ کر سنتے رہے، انہیں بھی بہت قبول فرما. الہ العالمین انہیں اپنے اولیاء میں شامل فرما، انہیں حج مبرور نصیب فرما. الہ العالمین ان کی زندگیوں کو بدل دے، ان کی زندگیوں کو بدل دے، ان کی زندگیوں کو بدل دے. اپنے خاص محبوبین میں انہیں شامل فرما. اے ارحم الراحمین ان کی برکت سے ہمیں بھی قبول فرما لے. ہم سب کو الہ العالمین حرمین شریفین کی محبت عطا فرما، مسجد اقصیٰ کی محبت عطا فرما، وہاں کی حاضری شرف قبولیت کے ساتھ بار بار نصیب فرما. الہ العالمین وہاں کا قیام نصیب فرما. الہ العالمین وہاں کی موت نصیب فرما، وہاں کی موت نصیب فرما، قبولیت کے ساتھ وہاں کی موت نصیب فرما. الہ العالمین گندگیوں سے ہمیں پاک فرما دے، گناہوں سے ہمیں پاک فرما دے. الہ العالمین گناہوں سے ہمیں، ہمارے گھر والوں کو، ہمارے سب متعلقین کو نجات عطا فرما. اے ارحم الراحمین جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما. جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما. جو مصیبت زدہ ہے انہیں عافیت عطا فرما. الہ العالمین مرحومین کی مغفرت فرما. جو موت کے قریب ہے انہیں اس نے خاتمہ نصیب فرما. الہ العالمین ہم سب کو جب تک تو زندہ رکھے اسلام پر، دین پر، خدمت دین پر زندہ رکھ. الہ العالمین جب بھی تو ہمیں موت دے، الہ العالمین مقام صدیقیت والا حسن خاتمہ نصیب فرما. حرمین شریفین والی، بالخصوص مسجد نبوی والی، الہ العالمین مدینہ منورہ والی موت نصیب فرما. اے ارحم الراحمین آپ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جن بھلائیوں کی دعا مانگی ہے وہ ساری بھلائیاں عطا فرما. جن برائیوں سے پناہ مانگی ہے ان ساری برائیوں سے پناہ عطا فرما. جن جن بھائیوں نے، بہنوں نے ہمیں دعاؤں کے لیے کہا ہے، لکھا ہے، جو ہم سے متوقع ہے، جن کا ہم پر حق بنتا ہے، جو ہم سے تعلق رکھتے ہیں، محبت رکھتے ہیں، خصوصاً ہمارے ماں باپ، اساتذہ، مشائخ، دوست احباب، حاضرین مجلس، شرکائے مجلس، سبھی کے تمام جائز نیک مقاصد کو پورا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين برحمتك يا ارحم. بھائی ذرا دو منٹ صبر کر لیجیے، دو منٹ صبر کر.